الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا سید عالم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و پاک پیش کرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. درس تاریخ قرآن اور نزول قرآن کے حوالے سے ہم اپنی اختتامی اور ضروری بحث کی طرف اور اس پہرائے میں داخل ہو چکے ہیں. حفظ قرآن کے حوالے سے چند تفصیلات تاریخ کے تناظر میں اور تحقیق کے جامع میں ذکر کر دی گئی تھی. اس امت کے لیے سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ جو کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اتاری وہ کتاب مبین وہ کتاب عظیم کو اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں میں بھی داخل فرمایا. اور میں نے آپ کی خدمت میں 4 سال 3 مہینے 1 سال 1 ہفتہ 1 مہینہ ایسے متعدد واقعات مستند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جو حضرات اولیاء کاملین اور علماء ربانیین نے حفظ قرآن اتنے مختصر وقتوں کے اندر کیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یہودیوں نے کہا اس لیے تھا کہ انہیں زبانی توریت یاد تھی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ پر صرف یہی شرف نہیں ہوا بلکہ حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی جنہوں نے اپنی شکم مادر کے اندر 15 پارے حفظ کیے ہوئے تھے. تو یہ شرف اس امت مرحومہ کا ہے. آگے اہم بات آ رہی ہے لہذا میں چند باتیں مزید یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں. اور بعض ایسے اولیاء کاملین بھی گزرے ہیں کہ اگر ان کی قبر پر کوئی قرآن پڑھتا اور اسے متشابہ لگ جاتا تو وہ اپنی قبر سے آواز دے کر لقمہ دیا کرتے تھے. یہ کرامات بھی حضرت علامہ امام الوقت علامہ یوسف نبھانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ مصر کی وہ جلیل القدر شخصیت کی مستند ترین کتاب جامع الکرامات کے اندر ایسے ایک نہیں متعدد واقعات ہیں کہ وہ اپنی قبروں کے اندر بھی تلاوت کر رہے ہیں اور قبروں کے باہر بھی اگر کوئی ان کی قبر پر تلاوت کرتا ہے اور اسے غلطی لگتی ہے تو قبر سے وہ اس کو آواز دیتے ہیں. اسی طرح اولیاء کاملین جو خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصرین اور معاونین اور اس امت کی سب سے بڑی رحمت حضرات اولیاء ہیں ان کو فیضان قرآن کے لیے اللہ نے ان کے سینوں کو بڑا کشادہ فرمایا. یوں تو جتنے اولیاء کاملین کا ذکر کیا گیا حضرت امام محمد کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے 8 سال کی عمر تھی اور 1 ہفتے میں قرآن یاد کر لیا تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ذکر کیا گیا کہ جو 1 مہینے کے مختصر وقت کے اندر آپ نے اس کو یاد کیا. آج تفسیر کے حوالے سے میں چند ضروری بات کرنا چاہوں گا اور بہت اہم باتیں ہیں تو لہذا میں صرف سر دس آپ کے مزاج کو تازہ کرنے کے لیے چند باتیں ذکر کر رہا ہوں. گزشتہ حضرت امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی شیخ سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ النا کے صاحبزادے حضرت محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو مادرزاد ولی تھے، انہوں نے صرف 3 مہینے کے اندر قرآن کو حفظ کر لیا تھا. حضور شیخ الاسلام اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ النا نے جس وقت اپنے استاد کے سامنے ناظرہ ختم کیا تو ناظرے کے ختم کے ساتھ قرآن بھی حفظ ہو چکا تھا. تو یہ وہ کرامات اور برکات اس امت مرحومہ کے اوپر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے کر دی گئی ہے. کچھ اولیاء ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بن پڑھے قرآن آ گیا. حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس میں سر فہرست آتا ہے. آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے معتقد رہے ہیں، اور حضرت بایزید بستامی کے انتقال سے 40 سال 50 سال یا اس کے لگ بھگ آپ کی ولادت جو ہے وہ خرقان کے علاقے میں ہوئی تھی. اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب اس علاقے سے گزرے، حضرت بایزید بستامی خود غوث الوقت ہیں اور بہت بڑا ولایت کے دربار کے اندر ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا. حضرت بایزید بستامی کے فضائل و مناقب اور ان کا رتبہ عرفان و معرفت کے اندر بہت ہی اونچا ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجع شریف پر بیٹھ گیا اور میں نے حقیقت محمدیہ کی جانب توجہ کرنے کی کوشش کی. یعنی معرفت کی بات ہے، ذکر کے ذریعے میں نے اپنی روحانیت کو بڑھایا کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو دیکھ سکوں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے اس کے درمیان میں نے 1000 حجاب پائے ہیں، پردے پائے ہیں، اور میں اگر کسی ایک پردے کے قریب بھی جاتا تو یوں جل جاتا جس طرح بال تنور کے اندر جل جاتا ہے. تو یہ آپ کے وہ مشاہدات ہیں جو آپ کی ترقی درجات کے حوالے سے آپ اندازہ لگائیے. یہ حضرت بایزید بستامی ہے. ما اعظم الشانی انا سبحانی، یہ جملے بھی آپ سے گویا کہ زبان سے صادر ہوئے، جس طرح کہ شجر موسیٰ نے یہ کہا تھا انی ان اللہ رب العالمین، اللہ کے ذکر اور اس کے عرفان کا مظہر بن کر. تو بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عن اللہ رب العالمین کی تجلیات کو پانے میں اس سر پر ہیں کہ آپ ذکر کے دوران آپ کی زبان پر وہ کلمے جاری ہوتے جو شجر موسیٰ سے جاری ہوئے کہ انا سبحانی انا سبحانی انا سبحانی. اعلی حضرت امام اہل سنت سے بھی یہ جملہ ذکر کیا گیا اور اعلی حضرت اس کی بڑی تائید کی ہے، اور وضاحت اور توضیح کے لیے اعلی حضرت نے شجر موسیٰ ہی کا واقعہ پیش کیا کہ رب کریم یہاں سے حلول نہیں کرتا. جب رب کریم اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے درخت کو اپنا کلام عطا کر سکتا ہے تو امت مصطفیٰ کے فرد کو کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ تو یہ حضور سیدنا میرے آقا و مولا، میرے والدین کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. آپ خرقان کے علاقے قریب سے گزرے ہیں تو آپ نے ایک بڑی ٹھنڈی خوشبو پائی اور اپنے مریدین کے ساتھ ایک لمبی سانس لے کر آمین کہا. مریدین نے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا یہاں پر ایک ولی پیدا ہوگا، اور مجھے یہاں پر اشارہ ہوا کہ میری ایک خاص اللہ رب العالمین سے مراد تھی، تو میں نے اس سرزمین سے گزرتے وقت اس کے وسیلے سے طلب کر لی ہے. اور ٹھیک جس طرح کہ میں نے عرض کیا 40 سال 50 سال کے لگ بھگ عرصے میں خرقان کے علاقے میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنا خرقہ محمود غزنوی کو دیا تھا. اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ یہ میں نے کسی کتاب میں تو کم دیکھا ہے، لیکن براہ راست میں نے فقی العصر حضور مفتی اعظم پاکستان حضور مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشست خاص میں بیٹھ کر یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ حضور مفتی صاحب سے ہم نے سنا ہے. حالانکہ ہماری عمر بہت کم تھی اس وقت، میری عمر ہوگی کوئی 16-17 سال کے قریب کی جب ہم نے حضور مفتی صاحب کی زیارت کی ہے، لیکن امجدیہ میں بزم کے دوران ہم نے یہ واقعہ اور بالخصوص فاروق اعظم مسجد کے اندر جب آپ نے آخری عرس فرمایا تھا اس میں یہ واقعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ حضور فقی العصر حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے ذکر فرمایا تھا. ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 سال تھا، ان کو بھی بڑا اشتیاق تھا حضرت بایزید بستامی سے. ان کی قبر شریف کی طرف سفر فرماتے اور لوٹ کر آتے. 11 سال کے قریب کا عرصہ ہوا، قبر سے آواز آئی کہ ابو الحسن ہمارے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو خود تیرے ہی وسیلے سے دعا کر رہے تھے. حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا حضور میری کوئی حیثیت اور اوقات تو نہیں جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا قرآن کا علم چاہتا ہوں. کہا پڑھنا شروع کر دے. آپ جب اپنے گھر سے مزار شریف سے گھر تک پہنچے تو نہ کسی سے ناظرہ پڑا تھا، نہ سپارہ پڑا تھا، نہ قاعدہ پڑا تھا، نہ کسی مدرسے میں گئے تھے، لیکن جب آپ حضرت بایزید بستامی کے دربار سے روانہ ہوئے اپنے گھر تک تو گھر پہنچے تو قرآن حفظ ہو چکا تھا. اس کو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار اولیاء میں ان کی تحقیق بہت مشہور ہے، انہوں نے اپنی مناقب اولیاء کے اندر بھی اس واقعے کو درج فرمایا ہے. اسی طرح میرے آقا حضور سیدنا عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ مصر کے اندر بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، غوث وقت گزرے ہیں، تھانوی نے بھی آپ کے فضائل میں بڑی باتیں لکھی ہے، اور بہت مستند علماء کے اندر آپ کا اور مستند صوفیاء کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے. علامہ ابن مبارک نے ان کے حالات کو جمع کیا ہے اور اس کا نام لکھا الابریز، الابریز شریف کے نام سے بہت مبارک کتاب ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عبدالعزیز بن دباغ نے بھی کسی مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا تھا. اس میں کوئی ایک خوش فہمی جاہل یہ نہ سمجھ لے کہ جناب میں اگر پیر بن گیا تو میں نے بھی کسی مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا، تو عبدالعزیز بن دباغ کو ولایت مل سکتی تو مجھے بھی مل سکتی ہے. لیکن آپ فرض ذرا دیکھیں، یہاں پر آپ امی ولی تھے، آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن مرتبہ و مقام یہ کہ جب قراء کے درمیان بیٹھتے تو ایسی تلاوت کرتے کہ بڑے بڑے قاری بن رہ جاتے تھے، اور مفتیان کرام کے درمیان میں بیٹھتے تو فقہ کی وہ باریکیاں بیان کرتے کہ علماء انگوش بدندہ ہو جاتے تھے، اور محدثین اور بڑے بڑے فقہا کے درمیان بیٹھتے تو ان کے ذہنوں میں جو بات نہیں ہے اس طبیعت ان کی طبیعت میں اتر کر وہ بات کہتے تھے. یعنی قراء کے درمیان بیٹھے تو عظیم قاری، اور فقہا کے درمیان بیٹھے تو عظیم فقیہ، محدثین کے درمیان بیٹھے تو عظیم محدث. یہ حضرت عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ورنہ کی شان تھی کہ بن پڑے اللہ رب العالمین نے یہ علم کا عرفان آپ کے قلب منیر پر عطا فرمایا. تو یہ فرق ہے دیکھیں ان میں شریعت مطہرہ کی اتباع کے ساتھ. اور آپ کے فضائل و کرامات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ذکر میں آپ کو جب وجد لگا تو آپ کھڑے ہوئے اور اپنے پاؤں کو آپ نے بڑی تیزی سے آگے کیا پیچھے کیا، آگے کیا پیچھے کیا، آگے کیا پیچھے کیا، تین دفعہ یہ معاملہ فرمایا. اور جب ذکر سے فارغ ہوئے تو کسی چہیتے مرید نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں رب کا ذکر کر رہا تھا تو میری روح نے اس قدر بلندی کی کہ میرے رب نے کہا کہ اب کائنات کی سیر کر، لیکن جب میں قدم اٹھاتا تھا تو خشکی ختم ہو جاتی تھی، زمین ختم ہو جاتی تھی، اور میں یہ کہتا تھا کہ قدم کہاں پر رکھوں. تو یہ وہ رفتار ہے حضرات اولیاء کاملین کی. تو آپ اندازہ لگائیے صحابہ کا مرتبہ کیا ہوگا اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کیا ہوگا. نجدیات تک کسی فکر میں پڑا ہوا ہے کہ گنبد خضرا سے سن رہے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. حضور کا کلمہ پڑھنے والے اولیاء کاملین کی شان دیکھیے. اور میں اکثر آپ کو تقریر میں کہتا ہوں صرف جالی ملا یہ باتیں کرتا ہے، اولیاء نے کبھی یہ باتیں نہیں کی. مناظرے کی باتیں ملا کرے گا، علم غیب ہے نہیں ہے، نور نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں، یہ سارا یہ علماء سو بات کریں گے. میں کہتا ہوں جن کی ولایت، جن کے علم پر ساری امت کا اتفاق ہے، جیسے غوث اعظم، ان کے علم پر بھی کسی مکتبہ فکر کو اختلاف نہیں، ایسی بات ہے نا، ان کی ولایت میں کسی کو اختلاف. حضور خواجہ غریب النواز، سیدنا بہادر زکریا علیہ رحمت، داتا علی حجبری، مجدد الفسانی، پیر مہر علی شاہ صاحب، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم جل و قدر شخصیات جو منصب ولایت پر ہیں، جن کی ولایت علم باطنی اور علم ظاہری کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے، مجھے بتائیے کہ کبھی انہوں نے لکھا ہو کہ حضور نور نہیں ہے. مجھے ان کی کتاب سے بتا دیں کہ کبھی انہوں نے لکھا ہو کہ حضور کے لحاظ ناظر عقیدہ رکھنا شرک ہے. دراصل یہ تو اس جاہل ملا کا شعبہ ہی نہیں تھا، یہ تو ساری روحانیت کی باتیں ہیں، جان لینا، آ جانا، سن لینا، یہ تو ظاہر کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو مادیت کی بات ہی نہیں ہے کہ جس میں مسافتیں گنی جائیں، یہ تو روحانیت اور باطن کی بات ہے. تو ملا کا تو حق ہی نہیں تھا کہ وہ فتویٰ دے، لیکن جو باطن کے علماء جو باطن میں سیر کرتے ہیں، انہوں نے تو خود دیکھا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے باطنی رفتار ہماری اتنی ہو گئی کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں تو پھر مشاہدہ مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک فکر آپ کو دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گلی میں لوٹے بستر والے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو مزاروں میں بادشاہ آرام کر رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ باتیں ذکر نہیں فرمائی. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جس نبی سے محبت کر کے ہمارا دل غیب کا سمندر بن گیا اور ہمارے سامنے کن کی قدرتیں ہمارے ہاتھوں کے اوپر آ گئی، ہمیں اللہ رب العالمین نے انسان ہو کر نورانیت عطا فرما دی ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کلمہ پڑھنے سے ایک عام انسان نور ہو جاتا ہے اور گرد و نواح کی مسافتیں لپیٹ کر اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ اور ان سے محبت، ان کے تعلق میں یہ مقام غیروں کو مل جاتا ہے تو خود حضور کی شان اقدس کیا ہوگی. تو یاد ذرا دیکھیے، اولیاء کبھی اس کا انکار نہیں کرتے، اولیاء کبھی اس کا انکار. میری اس پر پوری تقریر ہے غوث اعظم کے عقائد، انشاءاللہ زندگی رہی گیارہویں شریف میں اس کی مزید تشریح میں کروں گا، چند حوالے مزید جمع کیے ہیں میں نے. اس میں آپ دیکھیے کہ غوث اعظم کا خود عقیدہ کیا تھا، مولوی مولوی کو نہیں مانتا لیکن غوث اعظم کا آپ عقیدہ دیکھیں، میلاد کے بارے میں کیا تھا، حاضر ناظر کے بارے میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں ساری جو اللہ رب العالمین نے اولیاء کو عطا فرماتا ہے. ابن کثیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، تفسیر کی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت ہے، اور حضرت امام سیوطی نے خصائص میں بھی روایت نقل کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو توریت ملی تو ان کی توریت کی تختیوں کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک خاص فضیلت لکھی ہوئی تھی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار پڑھتے تھے. اور ایک دفعہ یہ میں اسرائیلی روایت نہیں پیش کر رہا, یہ ہے تو حضرت موسیٰ کا واقعہ لیکن یہ وہ ہے جس کو اسلام نے قبول کیا ہے اور یہ ہمارے تمام علماء نے اس کو باقاعدہ سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے. اس کو اسرائیلی روایت کہہ کر صرف چھوڑ نہیں دیا جائے گا, جس طرح کہ میں نے پہلے اسرائیلی روایات کی وضاحت کی, یہ سندوں کے ساتھ ساری باتیں تحقیق سے ثابت ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی وہ تختیوں کے اوپر تھی, تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یہ تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے خاص فضائل حضرت موسیٰ کو لکھ کر دیے تھے, اور توریت شریف میں حضرت موسیٰ نے یہ خصائص پڑھے تھے کہ ان کی تختی میں لکھی تھی کہ یہ امت جو ہوگی ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کے پاس کتاب ہوگی اور وہ کتاب ان کے سینوں کے اندر ہوگی جسے وہ پڑھیں گے, کیونکہ پچھلی امتیں ناظرہ پڑھتی تھی یاد نہیں ہو پاتا تھا, اور جب کتابیں کسی نے بگاڑ دی یا کتابیں اٹھا دی گئی تو ان کا دین ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ نے جب اتنی بڑی شان دیکھی کہ جناب جب کتاب موجود ہے تو پورا دین موجود ہے, اور کتابیں انبیاء ہی کے سینے میں نہیں امت کے سینے میں بھی چلی جائے گی, اور ہماری امت غرق اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے سینے کی بات ان کے سینے میں نہیں اتر رہی. تو اس فضیلت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ نے بڑا رشک کیا اور کہا یا اللہ یہ میری امت ہے. اللہ رب العالمین فرما نہیں موسیٰ یہ تمہاری امت نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور ایک روایت اس کے اندر یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک تو یہ خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ کیا اس کو میری امت میں سے کر دے, اللہ نے فرمایا نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اور یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اگر ان کو میری امت میں نہیں کرتا تو مجھے ان کی امت میں کر دے. یعنی آپ مقام دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں, اللہ سے کلام کرتے ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولا اگر امت مصطفیٰ میری امت نہیں بن سکتی تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنا دے. اور فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلنی من امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام, کہ یا اللہ اگر وہ افراد میری امت میں شمار نہیں ہو سکتے تو ایسی امت کے جن کے سینوں کے اندر کتاب محفوظ ہو مجھے ان کی امت میں شمار کر لے. تو یہ مرتبہ اور مقام اس امت مرحومہ کا, اس سے آپ اندازہ لگائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی بزرگی کا اور اس امت کی کے مقام کا. لیکن بد مذہب اس چیز کو نہیں جانتے, جو عقل والے اور علم والے جو نسبت والے جانتے ہیں تو پھر وہ ہر سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں, لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں حضور مل گئے اور کیا چاہیے, حضور سے ملنے کی خواہش تو انبیاء نے کی ہے. پھر وہ شاخ یہ کہا کرتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو یہ ساری فضیلتیں ان حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد پیدا ہوتی ہیں. حفظ قرآن کے اس موضوع کا تتمہ ہم یہاں پر کرتے ہیں اور آگے اختصار کے ساتھ ایک خاص قسم کے ٹاپک اور ایک خاص قسم کے مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور وہ تفسیر قرآن کی ضرورت اور اس کے شرائط. اب ہم اس میں تمام تفاسیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ کتنی تفاسیریں لکھی گئیں, اجلہ مفسرین کون کون تھے, ان کے استدلال کی خصوصیات اور انفرادیت کیا کیا تھی, تاکہ جب ہم قرآن ہی پر کر رہے ہیں تو آپ قرآن کی خدمت پر تفسیریں جنہوں نے لکھی ہیں اس کلام کو بھی میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ تفسیر قرآن کی ضرورت کیوں ہے, کیوں ضرورت ہے کہ تفسیر قرآن کی ہو. اس میں خاص موضوع آئے گا, اس طرح کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کافی نہیں, اور پھر تفسیر کرنے کے کئی شرائط ہیں اور کئی معاملات ہیں, وہ انشاءاللہ عنوان در عنوان آپ کے سامنے آئے گی. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ تب جو چاہتا ہوں جو میں عنوان آگے کے گنوا رہا ہوں آپ کے ذہن میں, اور بڑے قیمتی اور نادر عنوان ہے. ایک تو یوں ہے کیونکہ ہم بچپن سے ان مسائل کو دیکھتے رہے, کبھی غلام الٹا خان کو پڑھ رہے ہیں, غلام اللہ خان کی جواہر القرآن پڑھ رہے ہیں, تو کبھی خانوی کی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں, تو مودودی کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, تو اتنا اختلاف جب نظر آتا ہے تو اس میں تھوڑی محنت کرنے کی کوشش کی کہ آخر غلطی لگتی کہاں سے اور معاملہ بگڑتا کہاں سے. تو پہلی چیز دیکھیں, یا تو ترجمہ غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ بگڑتا ہے. ترجمہ کیوں غلط ہوتا ہے اس کو میں واضح کروں گا آپ کے سامنے. پھر یہ کہ ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے, آیت کا ترجمہ بھی ٹھیک کیا جاتا ہے لیکن اس کے مفہوم کو بدل دیا جاتا ہے, اس کے معاملات کو بدل دیا جاتا ہے, اور وہیں سے سب سے بڑی غلطی لگتی ہے. اور یہ جو فرقوں میں امت بٹ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ لینے میں اور قرآن کا مزاج مفہوم لینے میں جس طرح تفسیر کرنے کے شرائط ہیں اس طرح قرآن کا ترجمہ کرنے میں اور جو قرآن کا مزاج ہے وہ تسلسل سے جو چل کر آیا ہے اس کے بھی شرائط ہیں. جو جلد باز قسم کے نومولود قسم کے پروفیسر یا جناب نام نہاد جو رمضان کے اندر برساتی مینڈک ٹی وی پر نظر آتے ہیں جو صرف دو تین عربی کی گرامر کے چند قاعدے سمجھ کر قرآن کے ترجمے کو کرتے ہیں, تو یہ فساد جو لاحق ہوتا ہے, تفرقہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس نظم اور ضابطے کو چھوڑنے سے ہوتا ہے. کہ جس طرح کہ آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص کسی ڈاکٹر کی خدمت میں رہا ہو اور صرف دوائیاں منج منج کر دے رہا ہو اور وہ پھر کسی علاقے میں جا کر اگر دوا خانہ کھول دے تو مریضوں کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ تو اگر علاج کرنا ہے تو پھر اس کا پورا ایک شرائط ہے, پورا ایک ضابطہ ہے, اس کے عملی پوری ایک مشق ہے, اس کے بعد جا کر کہیں کمال اور تجربہ حاصل ہونے کے بعد پھر یہ منصب آتا ہے کہ بندہ کسی پر اپنی علمیت کو آزمائے اور اس پر فکر کو آزمائے. اسی طرح علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک راستہ ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے اندر تجربہ حاصل کرنا ہے اور تجربہ حاصل کرنے کے کیا شرائط اور کیا ضابطے ہیں, اس کے بعد یہ منصب اس کا آتا ہے کہ وہ ممبر یا کہیں پر بیٹھ کر یا قلم و کاغذ اٹھا کر کوئی قرآن کی تفسیر تحریر کر سکے کہ جس کے بعد وہ قرآن کی تعلیم اور اس کے مزاج کا صحیح حق ادا کر سکے. ہمارے اکابر نے یہ کیا ہے جن کی تفسیریں ہم سند کے طور پر پیش کرتے ہیں, تفسیر ابن جریر ہے, تفسیر معالم التنزیل ہے, تفسیر مدارک ہے, تفسیر خازن ہے, تفسیر مزری ہے, تفسیر المانی ہے, تفسیر البیان ہے. ان علماء نے اس کا حق ادا کیا ہے, لہذا ان کی تحقیق پر کسی کو شک نہیں ہوتا. لیکن مودودی جیسے جو آدھی زندگی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے رہے اور داڑھی منڈتے رہے, اچانک ان کو شوق بنا مولوی بننے کا, تو تھوڑی سی داڑھی بھی بڑھا دی اور پھر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی عادت ڈال دی اور اس کے بعد تفسیر بھی لکھنا شروع کیے, تو پورا نظام انہوں نے قرآن کا بگاڑ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی فیلڈ ہی نہیں تھی, ان کا مزاج نہیں تھا. ڈنگروں کو خسی کرنے والے اگر قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے آ جائیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر دین کا وہ کریں گے کیا. تو وہی حال ہوا کہ دین کو انہوں نے مونڈ دیا اور دین کے ساتھ وہ سارے معاملہ کرنا شروع کر دیے انہوں نے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنا ترجمہ پیچھے سے ثابت کریں تو چور راستہ نکالتے ہیں. اور اہل سنت وہ ہے جو ترجمہ شروع ہی رسول اللہ سے کرتا ہے, صحابہ سے کرتا ہے, اولیاء سے کرتا ہے, وہ لاتا ہی ساری بات وہاں سے ہے تاکہ بات پتا چل جائے کہ اس کا تعلق سواد اعظم سے. اب اسی فکر کو پیش کرنے کے لیے میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ کبھی ترجمہ غلط ہوتا ہے, ترجمہ اگر صحیح ہوتا ہے تو اس کے مفہوم کو بدلا جاتا ہے. تو ان تمام درجہ بدرجہ جو ذکر میں آپ کے کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز ہے تفسیر قرآن. کیا آخر تفسیر کہتے کس کو ہیں, تفسیر کی اقسام کیا ہوتی جو ہمارے مزاج کے حوالے سے, کیونکہ جگہ جگہ دورہ تفسیر قرآن کرواتے ہیں نا, تو میں اس کے چند نکات آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. تفسیر کہتے کس کو ہیں, تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور تفسیر کی شرائط کیا ہے. میں بہت بدسبیل تنزل نیچے اتر کر اس بات کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تفسیر قرآن کی ضرورت اور اس کے شرائط جو ہمارا موضوع ہے, اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کا خود ایک نام تفسیر ہے. قرآن کا ایک خود نام تفسیر ہے. اور سورہ فرقان آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ذکر فرمایا وہ احسن تفسیرا. تو تفسیر قرآن کا خود ہی ایک نام ہے. تفسیر کہتے کس کو ہے, بند معنی کو کھولنا, بند معنی کو کھولنا, بند مفہوم کو واضح کر دینا اور قرآن کے مشکل معنی کو کھول کر آگے لانا, یہ تفسیر کے لغوی معنی. لیکن جس میں زبردست تعریف جس نے کی ہے وہ میرے آقا و مولا حضور سیدی میر شریف الدین جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعریفات کے اندر کمال کیا ہے. اور اس میں جو آپ نے تفسیر اور تعویل کی تعریف کی اگر اس پر توجہ رکھی جائے, میں کہتا ہوں کہ کھلتا ہوا اہل سنت کا چہرہ آپ کو نظر آئے گا. میر سید شریف الدین جرجانی رحمت اللہ علیہ یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتمد علم کلام, علم فقہ, علم لغت میں امام قرار پاتے ہیں. علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں جن کی کتاب شرح عقائد ہے. اور یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے جس طرح کے پانچ صدی آج جو ہم تیسرے حصے میں موجود ہیں تو یہ وسطانی حصے کے اندر تھے. جہاں تک میرا ذہن جاتا ہے تو یہ سن 7 ہجری یا اس سے لگ بھگ آگے پیچھے کے حضرات ہیں. من شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام کے اندر تو ان کا توتی بولتا ہے, یعنی شریعت مطہرہ میں علماء کا وہ شعبہ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں نا میڈیکل میں بھی شعبے ہوتے ہیں, آنکھ کو یہ دیکھے گا تو کان کو یہ دیکھے گا تو زبان کو یہ دیکھے گا تاکہ انسان کی صحت کو پورا فائدہ پہنچے, وہ غلط آدمی اس کو ٹریٹ نہ کرے. تو اسی طرح سے علم دین کے اندر پورا ایک شعبہ ہے, فقہ کو یہ دیکھیں گے, حدیث کو یہ دیکھیں گے, گرامر کو یہ دیکھیں گے, علم معنی کو یہ دیکھیں گے، علم کلام کو یہ دیکھیں گے، لیکن بہت کم ایسی شخصیتیں ہوئی ہیں جو تمام میں عبور رکھتی ہوں. ان میں سے شخصیات میں علامہ سید شریف الدین الجرجانی رضی اللہ تعالیٰ اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے با کمال شخصیات گزری ہیں کہ جو ہر فن کے اندر امام بنے. یہ تو ہوتا ہے نا کہ بندے کا خاص شغف ہوتا ہے حدیث کے اندر، لیکن وہ چھوٹی سی گرامر کا بھی رسالہ لکھ کے شائع کر دیتا ہے، کوئی فقہ کی کتاب لکھ کے شائع کر دیتا ہے. نہیں، انہوں نے شائع نہیں کہ اس میں بھی مکمل امامت کا درجہ ہے، فقہ میں بھی امامت کا درجہ ہے، علم کلام میں بھی امامت کا درجہ ہے، علم حدیث میں بھی امامت کا درجہ ہے. علامہ سعد الدین تفتزانی، جن کی کتاب شرح قاعدہ آپ اکثر سنتے ہیں، جو انہوں نے تحریر فرمائی، اور ہمارے اصول کی کتابوں کے اندر ان کی بہت بنیادی کتاب اور توضیح و تلویج اصول فقہ میں اندر ہے کہ وہ کمال کیا ہے امت مسلمہ کو دہریت الہاد اور بے دینی سے بچانے کے لیے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کو جو اقلیات کے اعتراض سے آپ نے پاک کر کے جو اسلامی اقلیات کے جوابات دیے ہیں، میں کہتا ہوں امت مرحومہ اس شکر کا شکر نہیں ادا کر سکتی جو علامہ سید شریف الدین جرجانی اور علامہ سعد الدین تفتزانی، حضرت امام غزالی، حضرت غوث اعظم، یہ عظیم شخصیات ہیں جو اسلام دینی خدمات میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم گپا مارتے رہے کہ بھئی علماء نے کام نہیں کیا. میں نے کہا تم نے ایک سارے کام کیے ہیں، علماء نے کام نہیں. کہا علماء سے مراد کون ہے تمہاری؟ علماء نے کام نہیں. کتنا بڑا یہ الزام ہے علماء پر ہے. اور علم کے اعتبار سے توہین پر اس لیے کہا گیا کہ یہ تو کفر تک بندے کو لے جاتا ہے. ان علماء ربانیین کا وجود نہ ہوتا تو آج دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ سارے معاملات ہم تک کیسے پہنچتے؟ اب آپ دیکھیے یہاں پر، میں چھوٹی سی بات، علامہ میر شریف الدین جرجانی کا ذکر آیا ہے تو میں ان کے فضائل میں دو بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. یہ بڑے محبوب ہیں، آپ کے خواب میں آئیں گے انشاءاللہ. آپ ذرا ذوق سے ان کا ذکر سنیں گے نا تو یہ بڑے کرم فرماتے ہیں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، علم کلام کے ماہر بھی ہیں، فقہ کے ماہر بھی ہیں، تفسیر کے بھی ماہر ہیں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں بڑا کن ذہن تھا، دماغ کام نہیں کرتا تھا، اور جو یاد کروں اس کو بھول جاتا تھا. استاد کے قریب بیٹھ کر بڑی محنت سے شاقہ کرتا تھا لیکن یاد نہیں ہوتا تھا. ایک دن کہتے ہیں میں خواب میں نے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. علامہ تفتزانی فرماتے ہیں اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا چاہیے، تو کہا کہ حضور میں دین کا علم حاصل کرتا ہوں اور میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مشقت ہو جاتی، یاد نہیں کر پاتا. سرکار نے اپنا لعاب دہن نکال کر ان کے منہ میں ڈالا. جب استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو پچھلا سبق، یہ سبق، آگے کے سبق سارا سنا رہے تھے، تو استاد نے کہا سعد الدین تفتزانی رحمہ کو کہ بیٹا تم وہ تو نہیں لگتا جو کل کلاس کے اندر آئے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری سرپرستی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور ان کے خواب میں جلوگر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین، اپنی سنت کو بچانے کے لیے ان حضرات کو آگے کیا ہے. علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اور میر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ہم اثر اور جید علماء ہے. علم کلام کے خاص مسئلے میں ان دونوں بزرگوں کا اختلاف ہوا تھا اور بڑا زبردست قسم کا دونوں بزرگوں کے درمیان مناظرہ ہوا ایک مسئلے کے سلسلے میں، جس میں حضرت میر سید شریف الدین جرجانی کا پڑھنا بھاری رہا، اور انہوں نے بڑے علماء کے سامنے حضرت سید سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے میں خاموش کرایا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قلق حضرت سعد الدین تفتزانی کے قلب مبارک پر لگا اور آپ وصال فرما گئے. اور یہ مناظرے کی جو میں نے بات کی، مناظرہ جھگڑا نہیں ہوتا، مناظرہ تو ہوتا ہے کسی مسئلے میں دو رائے ہوں تو کسی ایک رائے حق اور ثواب دلائل سے اس تک پہنچے. بد مذہبوں سے مناظرہ تھوڑی ہے تو مجادلہ ہوتا ہے، یہ تو پہلے ہی ہمارے سامنے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں. مناظرہ تو کہتے ہیں اس چیز کو ہے جو مناظرہ شریعہ کے اندر ہے، اس کی تمام شروحات میں شرح کی گئی، اس کا معنی یہی ہے کہ دو فریقین کا بیٹھ جانا ایک مقصد حقیقی جو دو معنی دو نظریے پر مبنی ہو، دلائل کے اعتبار سے نیت خیر، ثواب دین کے اعتبار سے کسی ایک موقف کی طرف اپنے استدلال کو لے جا رہے ہو، یہ مناظرے کی فکر ہوتی ہے. اور دونوں کا مطمئن نظر ایک ہوتا ہے. اگر اس کا مطمئن نظر یہ ہے کہ اگر یہ صحیح بات کہے گا تب بھی میں نہیں مانوں گا، اور وہ کہتا ہے جی میں صحیح بات کروں گا پھر یہ نہیں مانے گا، تو یہ مجادلہ اور لڑائی خامخواہ کا ٹائم خراب کرنا، اس کو مناظرہ نہیں کہا جاتا. اس لیے بد مذہبوں سے جب مناظرہ ہوتا ہے تو پہلے شرائط طے کیے جاتے ہیں، پہلے قاعدوں پر باندھا جاتا ہے کہ کتابیں کون سی ہوں گی، حوالہ کون سا ہوگا، کس امام کی تفسیر معتبر ہوگی، کس کی رائے معتبر ہوگی، اس مسئلے کو کس صورت میں واضح کر دیا جائے تو آپ شکست محسوس کریں گے اور قبول کریں گے. یہ ساری باتیں پہلے مناظرے سے پہلے شرائط میں لکھی جاتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سو اگر مناظرے ہوتے ہیں تو اس میں 99 مناظرے شرائط میں ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ شرائط پر آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شرائط پر آ گیا تو اگلے 5 منٹ کے بعد بھی وہ نہیں چل سکتا۔ شرائط کو متعین کرنے کے لیے سال بھی گزر جاتے ہیں، شرائط کو متعین کرنے کے لیے 3 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، اور شرائط اگر متعین ہو جائے تو مناظرہ 5 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے، مناظرہ 5 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ اسی حوالے کے ساتھ ہے۔ تو علامہ میر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں دیگر علم کلام میں شرح مواقف ان کی بڑی مستند کتاب ہے، اسی طرح لغت کے اندر ان کی ایک بڑی مستند کتاب ہے التعریفات، مختصر ہے، بہت مختصر ہے لیکن بہت مدلل، اتنا بڑا عالم ہے۔ تو انہوں نے لغت کی کتاب ڈکشنری لکھی ہے، اور بالخصوص ان معنی کے لیے لکھی ہے جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں، قرآن کے جو اپنے مزاج ہے، قرآن کے جو اپنے کلمات ہیں، اس کو قرآن کے مزاج میں کس طرح ڈھالا جائے۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کسی لفظ کو وہ لیتے ہیں، آگے میں اس لیے آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں، کسی لفظ کو لیتے ہیں تو اس کے دو پہلو رکھتے ہیں، ایک تو اس کا اصلی معنی جس کے لیے وضع ہوا ہے کہ اہل عرب اس کو کس لیے استعمال کرتے ہیں، پھر فوراً اس کے شرعی معنی کی طرف آتے ہیں کہ شریعت نے اس کو کس معنی کے لیے لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے میر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈکشنری ہے، یہ لغت ہے، مختصر ترین ہے، بہت مختصر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 200 صفحے سے 250 صفحے اس کے ہوں گے، لیکن بہت مدلل، آدھی آدھی سطروں کے اندر وہ بڑی بڑی علامہ زبیدی وغیرہ کی لمبی لمبی بحثوں کو جو انہوں نے بعد میں کیا ہے اس کو چند جملوں کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو تفسیر کا معنی جو میں آپ کی خدمت درج کر رہا تھا کہ بند معنی کو کھول دینا، گٹھڑی کو کھول کر خزانے کو نکال دینا، یہ تفسیر ہے۔ قرآن کے مشکل معنی کو واضح کرنا، تفسیر کی ضرورت کیوں ہے، میں اس طرف چل رہا ہوں۔ تو تفسیر کی ضرورت اس لیے کہ تفسیر کہتے اس فن کو ہے کہ قرآن کے مشکل معنی کو واضح کرے۔ علامہ میر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کا بڑا زبردست معنی کیا، فرمایا تفسیر و فی الاصل، تفسیر جو ہے وہ اصلاً جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ کشف و اظہار، وہ کھلنا ہے، روشن ہونا اور ظاہر ہونا ہے، یہ اصل اس کا معنی ہے۔ والکشف والاظہار، وہ کشف ہے، روشن ہونا ہے، کھل جانا ہے اور اپنے حقیقی معنی کو ظاہر کر دینا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ فی الشرع، لیکن شریعت مطہرہ نے جو تفسیر کا معنی لیا ہے وہ کیا ہے، فرما توضیح معنی الآیات وشانها وقصتها وسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاہرة، یا آپ نے اس کے معنی کو ذکر فرمایا، فرمایا شریعت کے اندر، شریعت جس کو تفسیر کہتی ہے وہ کیا ہے، فرماتے ہیں اصطلاح شرع میں آیات کے معنی کی توضیح اور اس کے شان نزول۔ دیکھیں تفسیر کے لوازمات بھی گنا رہے ہیں کہ تفسیر یہ نہیں کہ بس کاغذ اٹھایا اپنے مطلب کی بات لکھتا رہا۔ فرماتے ہیں ایک تو قرآن کے معنی کو کھولنا ہے، کھولے گا کس سے، اس کو پیچھے سپورٹ چاہیے، کیونکہ کچھ سپورٹ ہوگا تو آگے کا لفظ سمجھ میں آئے گا نا۔ تو پہلی چیز فرماتے ہیں وہ کیا ہے، وہ شان و ہا، یعنی سب سے پہلی چیز تفسیر کے اندر جو ہے، جو قرآن کے لفظ کو کھولے گی وہ اس کا شان نزول ہے، کہ یہ آیت اتنی کیوں تھی، کس کے لیے اتنی تھی، وجہ کیا تھی، صحیح اگر رد کیا گیا، حرام کہا گیا تو علت اور وجہ کیا تھی، جائز رکھا گیا تو علت اور وجہ کیا تھی، اور اگر کوئی بندہ غلط ترجمہ کرے گا تو اس کی چوری شان نزول سے پکڑی جائے گی۔ جس طرح بد مذہب یہ کرتے ہیں کہ آیتوں کو اٹھاتے ہیں جو بتوں کی مذمت میں آئی ہے، اس کو اٹھا کر اولیاء پر چسپا کرتے ہیں، تو ایک سوال ان سے کریں کہ یہ آیت کس کے لیے اتری، ذرا بتاؤ کب اتری، یہ بتاؤ واقعہ کیا تھا، یہ بتاؤ۔ وہ کہتا چھوڑے گی، قرآن پڑھیے آپ۔ تو حضرت میر سید شریف الدین جرجانی نے ان ظالموں، ان شیطانوں کو یہاں پر لگام دی ہے اور فرمایا کہ تفسیریں صرف قرآن کے ترجمے سے نہیں آتی، فرمایا کہ وہ الکشف والاظہار، یہ تو لغوی معنی ہے، فرمایا توضیح معنی الآیات، آیات کے معنی کی وضاحت کرنا، کس طرح، وہ شانوہا، پہلے اس کے شان نزول کو رکھنا، وہ قصتوہا، اس واقعے کو لے کر آنا، وہ سبب، اور خاص اس سبب کو لانا، الذی نزلت فی، جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس نزول کو دیکھ کر آپ مودودی کی تفہیم القرآن کو لے لیں، مودودی کی تفہیم القرآن کو لے لیں، یہ جتنے 360 مارکیٹ کے اندر بد مذہب ہیں ان کو لے لیں، جو بڑا دعویٰ تم طرح، وہ ایک سفید داڑھی والا مر گیا اسرار احمد، جو اپنے آپ کو بہت بڑا مفسر قرآن کہتا، میں کہتا ہوں اس کے شاگردوں سے جو سن رہے نیٹ پر مجھے، میں عام اعلان کرتا ہوں آپ سے کہ اپنے استاد کی تفسیر سامنے رکھو اور امام سید شریف الدین جرجانی کے اصول کو سامنے رکھو، اگر امام احمد رضا کا عقیدہ ظاہر نہ ہوا تو پھر ہم سے تم کہنا۔ یہ دنیا سن رہی ہے، آج بھی آسٹریلیا سے مجھے فون آیا، نیوزی لینڈ سے بھی آیا، کہ جناب ہماری یہ باتیں بڑی آسان ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، تو میں اس وقت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ان بھائیوں کو یہاں پر مخاطب کرنا چاہتا ہوں, اور بالخصوص گجرات کے ہمارے بڑے غیرت مند مسلمان جو سورت کے اندر موجود ہیں, وہ پابندی کے ساتھ اس کو پھیلاتے ہیں. میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں مزید علم ذوق اور ان کی طرح ہمیں بھی تسلب اور استقامت عطا فرمائے. یہ وہ اصول ہیں. ہر داڑھی والے کے پیچھے قرآن لے کر جو چل رہا ہے اس کے پیچھے بھاگو نہیں. کل میں حدیث پیش کروں گا زندگی رہی انشاءاللہ. ابو داؤد شریف میں صحیح حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخری وقت آ جائے گا, لوگوں میں افراتفری ہو جائے گی, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خامخواہ قرآن کا درس دینا شروع کریں گے, اور جب کوئی کہے گا نہیں نہیں تو غلط بات کر رہا ہے, تو وہ لوگوں کو کہے گا میں تو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں, یا نہیں رہا. یہ لفظ میں کل حضور کی زبان سے بتاؤں گا آپ کو کہ حضور نے اس آخری وقت کے لیے اس بات کی مکمل پیشن گوئی کر دی تھی. ہمارے میمن حضرات اور ہمارے دوستوں کو قیامت کی نشانی سننے کا بڑا شوق ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں قیامت کی نشانی میں صرف مال زیادہ ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, زلزلے آئیں گے, یہ نہیں. یہ جو دین کیسے خراب ہوگا اور خراب لوگ کریں گے, قیامت کی نشانی میں اس پہ غور کرو. تاریخ زمین کی آپ واقعات سنتے ہو قیامت کی خرابیاں, تو قیامت کی تو سب سے بڑی بھیانک نشانی وہ خود ہے. جس اعتبار سے قرآن کے معنی کو بدلا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے توہین آمیز جملے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں تو قیامت کی نشانی کو زمین آسمان ٹیڑھے ہوں گے سیدھے ہوں گے, یہ بات کی چیزیں ہیں. پہلے یہ دیکھنا ہے جو دین ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے کب تک معاونت کرے گا اور ہم کب تک اس کے ساتھ ثابت رہیں گے. تو قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن کے دروس عام ہو جائیں گے اور اپنی رائے کو اب قرآن کے دروس عام ہوں گے تو بات تو اچھی ہے, قرآن تو کتاب ہدایت ہے جناب, بات تو اچھی ہے, قرآن کے درس ہونے چاہیے, قرآن کا پیغام پہنچانا چاہیے. لیکن حضور نے مذمت اس لیے کی ہے جو سید شریف الدین جرجانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو روح قرآن, جو مزاج قرآن, جو تفسیر کے شرائط ہیں, جو بیان کا ضابطہ حضور بتا رہے ہیں, اس سے ہٹ کر وہ اپنے غصے کو قرآن کے ترجمے میں لا کر بیان کر رہا ہوگا, اپنے ذاتی فرقے کو پرموٹ کر رہا ہوگا, سداد اعظم سے ہٹ کر اپنی الگ گلت ایک الگ نالی نکال رہا ہوگا, تو حضور نے اس کے لیے مذمت کی ہے کہ وہ قرآن لے کر لوگوں کے پیچھے بھاگے گا, اور جب لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے تو وہ کہے گا میں کیا کروں, میں تو قرآن کا درس دیتا ہوں, یہ میری باتیں نہیں سنتے. قرآن کا درس دیتا ہوں, باتیں نہیں سنتے. تو قرآن نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے, آگے ساری بحث آئے گی کہ یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. اسی کے پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں. گمراہ کیوں ہوتے ہیں کہ جو سمجھنے کا طریقہ ہے, مثال کے طور پر مریض کو جو سونگنے کی دوائی ہو پلا دو اور جو پلانے کی دوائی وہ سنگا دو, جو مرہم ہے وہ کھلا دو. اگر تیزاب کھلا دیا جائے تو مریض بچے گا. ظاہر سی بات ہے کہ دوائی کی تشخیص سے پہلے مرض کی تشخیص کے تمام علوم حاصل کیے جاتے ہیں, اس میں تجربہ حاصل کیا جاتا ہے, پھر دوائی کے لیے جیسا مریض ہے اس کے لیے اس کی تشخیص کی جاتی ہے, پھر اس میں تجربہ حاصل کیا جاتا ہے. جب دنیا کی ہماری عام چیزوں کے اندر یہ رسم و رواج ہے تو دین کے لیے تو یہ اشد ضروری ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بھاری بھرکم شخصیت کو رکھا ہے کہ جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے, کوئی اس کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتا, وہ حضرت میر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور فرماتے ہیں یہ تفسیریں ایسی نہیں ہوتی کہ کتاب اٹھائی مونچھے مونڈی, لوٹا اٹھایا, بستر اٹھایا, ٹنڈ مونڈی اور بیٹھ گئے جناب لیپ ٹاپ لے کر تفسیر کرنے لگے. فرمانا نہ, تفسیر کے لیے جہاں دیگر علوم کی ضرورت ہے وہاں یہ شرائط کی ضرورت ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شانہا, اس کا شان نزول کیا ہے, وہ قصہ تو ہاں, وہ اس کا قصہ کیا ہے, وہ سبب اور وہ سبب اور وجہ کیا ہے, الذی نزلت فی, جس کی وجہ سے آیت نازل کی گئی ہے, باللفظ یدل علیہ دلالت الظاہرہ. اور پھر فرمایا کہ اس کے شان نزول اور اس کا قصہ ایسے آسان الفاظ میں بیان کرنا جو آیت پر بالکل واضح دلالت کرے, آیت کو بالکل واضح دلالت کرے, لفظ کے خلاف بھی نہ جائے, آیت کے خلاف بھی نہ جائے. فرمایا یہ ہے تفسیر. تو آپ نے دیکھا یہاں پر تفسیر میں چند چیزیں جو ضرورت پڑتی ہیں, اس میں قصہ دیکھا جاتا ہے کس کا واقعہ ہے, شان نزول دیکھا جاتا ہے کیا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے ہوا, سبب دیکھا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے, قرآن آپ کے سامنے خود بخود واضح ہو جائے گا. چور کی چوری آپ خود پکڑ لیں گے کہ وہ کہاں ڈنڈی مار کر اپنا مقصد بیان کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیوں غوث آدم مدد کہا؟ میں کہتا ہوں شیطانوں, کیا اس آیت سے غوث آدم کی مدد حرام ہو رہی ہے؟ ابلیسوں, کیا قرآن کی آیت یا رسول اللہ کہنے کو حرام قرار دے رہی ہے؟ ایاک نستعین سے کیا یا رسول اللہ کہنا مدد کہنا حرام ہے؟ اگر ان اصول کو دیکھا جائے تو دور دور تک یا رسول اللہ کہنے کا مقصد ایاک نعبد و ایاک نستعین سے نہیں ملتا. اور اگر یہ ترجمہ کرنا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر ڈاکٹر سے مدد کیوں جائز ہو گئی؟ روزمرہ کے مسائل میں مدد کیوں جائز ہو گئی؟ تو پھر اس میں ٹیڑھی شاخ نکالتے ہیں. یہ تو تحت الاسباب تھی. میں نے کہا شیطانیت تم نے پہلے کی,
پہلے تفسیر غلط کی تم نے، اس لیے تمہیں پھر ایک اور قید لگانی پڑی. اگر تم بزرگوں کے اصول تفسیر کے تحت تفسیر کرتے تو تمہیں پتا چل جاتا کہ مدد حقیقی خدا کی ہے، ظاہر رسول اللہ سے ہوگی، واضح ہو جاتا مفہوم. یا کہ نابود یا کہ نستے، آگے وہ ساری چیزیں آئیں گی، میں آپ کی خدمت میں اس کو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ قرآن نے یہ نہیں کہا استعین بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد چاہو، قرآن سے مدد چاہو، صلاۃ سے مدد چاہو، صبر سے مدد چاہو. یہ نہیں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ نصر استعانت کے سارے صیغے کیا مدد کے لیے نہیں بولے جا رہے. اگر نستعین کہہ کر مدد خدا کے ساتھ خاص ہے تو استعینوا کہہ کر پھر بھی تو نماز میں منتقل کی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا نہیں کہا کہ من انصاری اللہ، کہاں ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والے؟ تو یہ نصر کا لفظ غیر کے لیے استعمال نہیں ہوا. اگر اس میں تعویل کرو کہ نہیں یا یہ مراد تھی، تو میں کہتا ہوں ابلیس پہلے ہی تو ترجمہ صحیح کرتا نا، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ آتی. تو پہلے ہی اگر اصول تفسیر اور قرآن کے اصول کی اور اس کی روح کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے تو پھر یہ امت کے اندر شرک کے فتوے اور یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں جو لگائی ہے یہ خود بخود ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے کہ ظلم وہاں پر ہوتا ہے جو قرآن کے کہنے کا مقصد کچھ ہوتا ہے، شان نزول کچھ اور ہوتا ہے، قصہ کچھ اور ہوتا ہے، سبب کچھ اور ہوتا ہے، علت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو کافر کرنا ہے. لہذا سب چیز کو چھوڑ کر وہ آپ کے کفر کے لیے یہاں سے راہ نکالتا ہے. حضرت علی کو جن لوگوں نے کافر کہا تو وہ بھی قرآن ہی پڑھ کر آئے تھے نا، لیکن جو آیت حضرت علی کے خلاف پڑھ رہے تھے تو حضرت علی اس کے مزداق تھے. اس آیت کے شان نزول وہی تھا جو حضرت علی پر لگایا جا رہا تھا، وہ آیت کے سبب وہی تھا جو حضرت علی پر لگایا جا رہا تھا. تو حضرت علی نے یہی اشارہ فرمایا کلمۃ حق، ترجمہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، حضرت علی نے یہی جملہ کہا کلمۃ حق، ترجمہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اریدا بہ الباطل، لیکن مفہوم غلط بیان کرتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ مفہوم کسی نے کہا جی دو روٹی لے آئے اور گوبر پلیٹ میں رکھ کر لایا گیا، کہا جی یہ کیا بدتمیزی ہے، ہم تو روٹی اسی کو کہتے ہیں. تو لفظ تو روٹی بول رہا ہے لیکن اس کا مفہوم کیا پیش کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نے کہا جی ایک چمچ شہد پلائیے، اس کے آگے زہر لا کر دیا گیا، کہ یہ شہد ہی ہے. اس نے کہا شہد ہی ہے، یہ تو زہر ہے. تو کہا ہم تو اس کو شہد کہتے ہیں. اب شہد جو کہہ رہا ہے وہ اس زہر کو وہ شہد کہہ رہا ہے، لفظ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے لیکن مراد اور چیز پیش جو کر رہا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے نا. تو اسی طرح یہ قرآن تو ٹھیک ہی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کہیں کہیں ٹھیک ہی کر جاتے ہیں، لیکن مراد و مفہوم وہ کرتے ہیں جو شہد کا ترجمہ زہر اور روٹی کا معنی گوبر کیا جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمائی کہ ترجمہ اگر ٹھیک بھی ہو تو ترجمہ بذات ٹھیک اس وقت تک نہیں ہو سکتا نفع بخش جب تک اس کو صحیح مفہوم کے جامع میں نہ لایا جائے، صحیح مفہوم کے تناظر میں نہ لایا جائے، جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کیا. اس میں بعد میں آخر میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں یہ تفسیر کی تعریف اور اس کے حوالے سے. تفسیر کا جہاں آپ نے معنی سنا، چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، تفسیر کا جہاں آپ نے یہ معنی سنا کہ تفسیر کا معنی کھولنے کے ہے، اور ایسا شریعت کے اندر تفسیر اس چیز کو کہتے ہیں جو آیات کے معنی کو کھولنا شان نزول کے ساتھ، کہ اس کے اترنے کی شان کیا ہے، کیا وجہ ہے، قصہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، پھر یہ تمام چیزیں سامنے رکھی جائے، پھر اس عمل کو سامنے رکھا جائے. پہلے تو آپ شان نزول کو سامنے رکھیں گے، اس قصے کو سامنے رکھیں گے، آج جس وجہ سے اتری اس کو سامنے رکھیں گے، پھر قرآن کے پارے کو سامنے رکھیں گے، اب اس کے الفاظ میں غور و فکر کریں گے، اور اس الفاظ کی طے اور اس رب کی مراد کو سمجھنے کے لیے شان نزول کو آگے بڑھائیں گے، قصے کو آگے بڑھائیں گے، سبب کو آگے بڑھائیں گے. یہ تین چیز آپ کو وہاں تک پہنچائے گی جو رب کا ہر اصل مقصد ہے. یہ تین چیز آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی جہاں سے آپ اصل شہر کو کشید کر کے لے آئیں گے. جو چیز اس مقصد تک لے جا کر لانے والی ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ قرآن کا ترجمہ کیسے بنے گا اور وہ قرآن کا مفہوم کیسے بنے گا. یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے تفسیر کے ساتھ ایک جملہ تاویل کا بھی بولا جاتا ہے. یہ بنیادی اصطلاحیں ہیں جو میں آپ کو آہستہ آہستہ ذہن میں اسی پر گفتگو ختم کروں گا تاکہ یہ دو معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور جو حقیقت میں آپ کی خدمت میں جو وہ اصل راز اور تفرقے کی اصل بیج جو گندی لگائی جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو میں چاہتا ہوں، اس لیے آج کے دس میں صرف میں دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. تفسیر آپ سمجھ چکے ہیں، تفسیر کا لغوی معنی ہے مشکل معنی کو کھولنا، مشکل معنی کو بولیے کھولنا، اور اس کا شریعت معنی یہ ہے کہ
کہ قرآن کے کلمے کی توضیح کرنا، قرآن کے کلمے کو واضح کرنا، قرآن کے مشکل معنی کو کھولنا، کس کے ذریعے؟ شان نزول کے ذریعے، قصے کے ذریعے. اس آیت کو نازل کیوں کیا گیا؟ اس علت اور سبب کی وجہ سے. یہ تین چیزیں اس کی سپورٹ بنتی ہیں جس کی بنا پر ہم سمجھ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان تین چیزوں کے ذریعے ہمیں قریب کر دیتا ہے اور اپنے مزاج سے واقف کرانا چاہتا ہے کہ جو رب کریم چاہتا ہے. یہ معنی آپ تفسیر کے سمجھ گئے. ایک لفظ میں یہاں پر آخری مرض کرنا چاہتا ہوں، وہ تفسیر کے ساتھ عموماً مترادف ذکر کیا جاتا، تاویل. آپ نے اکثر جگہ پر لکھا دیکھا ہوگا تفسیر و تاویل. تاویل کا ایک مختصر سا معنی سمجھ لیجئے، دس کو ختم کرتا ہوں. تاویل کس کو کہتے ہیں؟ اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے کہ تفسیر اور تاویل یہ ایک ہی معنی ہے یا مختلف المعنی ہے. یعنی تفسیر اور تاویل یہ مترادف استعمال ہوئے ہیں، جسے قوت و طاقت ہم کہتے ہیں، جسے قوت و طاقت ہم مترادف کے حوالے سے کہتے ہیں. قوت کا بھی معنی ہے، طاقت کا بھی معنی ہے. تو تفسیر اور تاویل، تفسیر اور تاویل کیا یہ بھی مترادف ہیں کہ لکھنے میں دو ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے؟ تو اس میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھنے میں تو دو الگ الگ لفظ ہیں لیکن معنی یہ ہے، لیکن اکثر کی مراد اس میں یہ ہے کہ یہ ہیں ایک ہی، لیکن اس میں ایک باری فرق کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان میں ایک باری فرق ضرور ہے جو ان دونوں کے معنوں کے اندر فرق بیان کرتا ہے، تفسیر کو الگ کرتا ہے اور تاویل کو الگ کرتا ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ان دونوں کے اندر ایک باری فرق ہوتا ہے، اور اس کو حضرت امیر شریف جانی رحمتہ اللہ علیہ تاویل کی تعریف میں جا کر کتاب التعریفات میں بہت پیارا جملہ وہاں پر لکھا ہے. فرمایا تاویل و فی الاصل ترجیح. فرمایا تفسیر کا معنی تو تھا کشف، کھولنا، اور تاویل کا معنی ہے لوٹنا، پلٹنا. تاویل کا کیا معنی ہے؟ پلٹنا. یہ لغوی معنی ہے اس کا. اور اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرمایا فی الشرع صرف اللفظ عن معناہ من الظاہر الى المعنی الى معنی یحتملہ. فرمایا کہ شریعت میں تاویل ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے، ابھی میں آگے مثال آئے گی تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی، صرف اس لفظ پر غور رکھیں، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے، جو اس کا ایک ظاہری معنی لفظ کا نکل رہا ہے، جیسا انسان کا معنی انسان ہی نکلے گا، ٹھیک ہے، زندے کا معنی زندہ ہی نکلے گا، خوشبو کا معنی خوشبو ہی نکلے گا، اندھیرا کا معنی اندھیرا نکلے گا، لیکن رات بھی ایک معنی نکل سکتا ہے اس کا، ظلم بھی ایک معنی نکل سکتا ہے اندھیرے کا، چوری بھی نکل سکتا ہے، دہشت گردی بھی نکل سکتا ہے، یہ اندھیرے کے معنی بن رہے ہیں نا. لیکن لفظ کا، لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ایسے معنی کی طرف پھیرنا، کیونکہ تاویل کا معنی پھیرنا، تو لفظ کو اس کے ظاہر معنی سے ایسے معنی کی طرف پھیرنا جس کی اس لفظ میں گنجائش ہو، وہ لفظ اس کی گنجائش رکھتا ہو کہ وہ معنی کو پیدا کرے، پھر وہ معنی کتاب و سنت کے خلاف بھی نہ ہو. یعنی تاویل کا معنی پھیرنا، یعنی لفظ کے ظاہری معنی کو دوسرے معنی کی طرف پھیرنا، اور اس طرح پھیرنا کہ وہ لفظ جس کا معنی پھیر رہے ہیں وہ لفظ خود اس معنی کو بھی قبول کرنے کی گنجائش رکھتا ہو، اور پھر جو لیا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. فرمایا یہ ہے تاویل. اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے علامہ شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے. قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت. اس کو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین وہ ہے جو یخرج الحی من المیت، اللہ جو ہے وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے. اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ان اراد بھی اخراج الطیر من البیضاء. فرمایا اس کا ظاہری معنی یہ، جیسا انڈا بے جان ہے مردہ ہے، اس سے پرندہ نکل جاتا ہے، یہ اس کا ظاہری معنی ہے کہ اللہ نے زندے سے مردے کو نکالا، مردے سے زندے کو نکالا. انڈا مردہ تھا، اس سے زندہ پرندہ نکلا، پرندہ زندہ تھا، اس سے مردہ انڈا نکلا، یہ اس کا ظاہری معنی ہے. لیکن تاویل کس کو کہیں گے؟ کہ ظاہری معنی کو حی اور میت، زندہ اور مردہ، اس کا معنی انڈے کے اور پرندے کے لینا جو قرآن نے ذکر، یہ اس کا ظاہری معنی ہے. لیکن تاویل کہتے ہیں کہ لفظ کے ظاہری معنی کو کسی دوسرے معنی کی طرف پھیرنا جس کی گنجائش اس لفظ کے اندر موجود ہو. تو جہاں حی اور میت میں انڈا اور پرندہ کے معنی کی گنجائش ہے، وہیں عالم اور جاہل کے معنی بھی گنجائش ہے، کہ زندہ سے مراد عالم لیا جائے اور مردے سے مراد جاہل لیا جائے، یہ ہے تعبیر. فرمایا کہ وَإِنْ أَرَادَ إِخْرَاجُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَافِرِ، یا یہ معنی لیا جائے کہ جس طرح کے مومن سے کافر اور کافر سے مومن کو نکالتا ہے.
کیونکہ کافر جو ہے وہ مردہ ہے، تو لفظ میت جو ہے وہ صرف انڈے کے لیے بولنا جو قرآن نے مقصود لیا، بے جان چیز کے لیے بولنا جو قرآن نے مقصود لیا، یہ اس کا ظاہری معنی ہے. لیکن میت، مردہ، کافر بھی کسی معنی میں ضرور ہے، کافر بھی کسی معنی میں ضرور ہے. تو لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ایسے معنی کی طرف لے جانا کہ وہ لفظ خود اس معنی کو قبول کرنے کی گنجائش کرتا ہو. تو میت کا لفظ جہاں مردار کے لیے بولنے کے لیے قبول کرتا ہے، وہیں پر کافر کے لیے بھی قبول کرتا ہے. تو تاویل اس کو کہا جاتا ہے کہ بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. تو یہ تفسیر کا معنی ہے، یہ تاویل کا معنی ہے. یہ دو بنیاد اصول ہے آپ جو آپ کو سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے پھر بڑے بڑے شیطانوں کو پکڑنا ہے جو قرآن کے معنی کو بدلتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنا رتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہاں کہہ دیجیے تاکہ میں اس پر کو محنت کروں، ورنہ پھر میں کل سے بالکل قصہ کہانیاں شروع کر دوں جس پر آپ بے ساختہ ہی سبحان اللہ کہتے رہے، پھر ہم قصہ کہانی کو شروع کرتے ہیں یا اسی اصولی بحث کو لے کر چلیں. ہاں، تاکہ آپ یہ نہ کریں کہ جناب مسجد حبیبیہ میں کچھ سکھایا نہیں جاتا. الحمدللہ اس میں ہر فن سکھایا جاتا ہے. یہ بڑی باب مرکز مسجد ہے جہاں وضو، سنتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عقائد، تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، نظریات، تصوف، الحمدللہ اس ممبر کی برکت ہے، اس مسجد کی برکت، سب سکھایا جاتا ہے. کوئی کہے کہ محلے والوں کو فائدہ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے، دروازہ تو ہم نے کھولا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ چار گھنٹہ تقریر کرتے محلے والے تھک جاتے ہیں. میں نے کہا تو مسجد میری بھری رہتی، پتہ نہیں محلے والا کون ہے. میں نے کہا شاید وہ تو آپ کی بھی درس میں نہیں بیٹھتا ہوگا پھر، کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی طوطا مینا کی کہانی تو نہیں سنا رہے ہوتے. جو چار گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے اس کے لیے پانچ مہینے کا مطالعہ پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ سن لیے، ہمارے بچے اس کو لکھ کر بھی لائیں انشاءاللہ تحریری طور پر اس کو شائع کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمارے محلے والوں کا مزاج بلند ہو. مسجد کا پہلا حق ہے، امام کا پہلا حق ہے، خطیب کا پہلا حق ہے کہ باہر کے آنے والوں کی بجائے اپنے محلے کے جو افراد ہیں ان کے لیے علمی نظائر کو واضح کیا جائے. لیکن یہ دین کسی محلے کا تو نہیں ہوتا، تو سارے سنیوں کا ہے. اب جو جا کر آ کر بیٹھے گا جس قسم کی ضرورت ہوگی تو اس پر تو گفتگو کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی ضرورت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. کل پہ یہ نہ کہا جائے کہ جناب رمضان آیا زکات کے مسائل نہیں بتائے. ہم نے کہا جی رمضان میں ہم جمعے میں کیا بتاتے، وہاں تو پندرہ منٹ بھی نہیں ہوتے. ہم نے تو آپ کی سہولت کے اتوار کا دن کیا تھا، دروازے کھول کے رکھے تھے، آپ آئے نہیں تو ہم کیا کر سکتے. ہم نے تو دروازے کھولے ہوئے تھے کہ زکات کے مسائل بھی آ کر سیکھیں، سوم کے مسائل بھی آ کر سیکھیں. پھر ٹیڑی زبان میں کہے کہ جناب نہیں تبلیغی تو بڑا سکھاتے ہیں. تو میں نے کہا تمہارے ذہن میں خود خناس ہے، اس لیے کہ اگر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو تم کم سے کم مسلمانوں کو کفار پر قیاس کبھی نہ کرتے. اس لیے کہ جو عقائد ان کے نظریات ہیں علیہ باللہ، ان کو لے جا کر تمہارے ذہنوں میں خود خناس ہے. اگر تم اگر اس پر چڑھتے تو ہم آپ کر آ کر بتاتے ہیں کہ مسلمان یہ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ، تو یقیناً تمہارے والدین زندہ سنی تھے جن سے تم جیسے مردہ پیدا ہوئے ہو، اور یقیناً وہ اسی مسجد میں میلاد بھی پڑھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن تم جیسی مردہ اولاد پیدا ہوئی. تو میں کہتا ہوں یہ بھی تعویل کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے کہ لفظ اپنے ظاہری معنی سے ان معنی کی طرف لے آ جائے کہ جو معنی اس کی گنجائش کرتا ہو. تو لہذا میں یہ کہتا ہوں جو باپ دادا کے قیدہ تھا اس پر غور و فکر کرو. میں نے کبھی اس ممبر پر اپنے باپ کا عرس نہیں منایا، جن کا عرس ہوا کرتا ہے، جن کا مزار موجود ہے، میں نے کبھی عرس نہیں کیا. میں نے کبھی اپنے پیر و مرشد کا ذکر نہیں کیا. صرف اس حوالے سے کہ ممبر جرنل مضامین پر رہے اور امام کی شخصیت سب کے لیے ایک شخصیت رہے، اس کی وجہ یہ ہے، صرف یہ کرنے کے لیے کہ اختلاف اور باہم دست و گریبانی، یہ خلفشاری پیدا نہ ہو. یہ جو ضروری مسائل بھی جو ہم نے لے کر آپ کی خدمت میں ہم نے شروع کیا ہے، اس کا مقصد اور مراد بھی جو تھی وہ یہی تھی کہ تاکہ ہمارے محلے والے قرآن کی تعلیم کو بھی سمجھیں، قرآن کے مزاج کو بھی سمجھیں، قرآن کے فہم کو بھی سمجھیں. آج کے درس میں نے اختصار کے ساتھ تفسیر اور تاویل کی بات کی ہے. اگر ذوق رکھتے ہیں تو کل کے درس میں ضرور آئیے گا. آج جو بویا ہے کل اس کو کمائیں گے انشاءاللہ. بہت بنیادی بحث آگے آ رہی ہے، اور یہ میں کوئی اپنے گھر سے نہیں لا رہا، نہ میں اتنا بڑا کوئی محقق ہوں، نہ اس کا دعویٰ ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے سب لکھ رکھا ہے، بس ان کے دسترخوان سے چن چن کر لایا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تفسیر اور تاویل کا معنی آپ نے سمجھ لیا. میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، گفتگو کو ختم کرتا ہوں. تفسیر کا لغوی معنی ہے کھولنا. تفسیر کا معنی ہے کھولنا، قرآن کے مشکل معنی کو کھولنا. اور شرعی معنی ایسا ہے کہ لفظ کی وضاحت کرنا، لفظ کو کھول کر بیان کرنا. کس کے ذریعے؟ شان نزول کے ذریعے، قصے کے ذریعے، اس کے سبب کے ذریعے کہ جس کی بنا پر وہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ ہے تفسیر. اور تاویل کہتے ہیں کہ تاویل کا معنی لوٹنا، پھیر کرانا. کیا مطلب؟ کہ قرآن کا ایک لفظ جس کا ایک ظاہری معنی ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی تلاش کیا جائے بشرطے کہ وہ قرآن و سنت یا کسی آیت یا حدیث کے خلاف نہ ہو، اور پھر وہ لفظ خود اتنی وسعت اور گنجائش رکھتا ہو کہ اس معنی کو قبول کرے، جس طرح حی کا معنی قرآن کے کہنے کا مقصد جو تھا وہ وہاں پر پرندے کے تھا، لیکن وہاں سے مومن بھی مراد لیا جائے تو برا نہیں ہے، اور میت سے مراد بے جان چیز تھی وہاں سے کافر مراد لیا جائے تو یہ تاویل ہے، زندے سے عالم مراد لیا جائے، زندے سے پرندہ مراد لیا جائے، زندے سے مومن مراد لیا جائے تو یہ سارے اس کے وہ تاویلی معنی ہیں جو آگے چل کر بنتے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہی سب سے زیادہ سمجھ تھی، حضور کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 13 سال تھی، کتنی سال؟
13 سال،
لیکن حضرت عمر جو علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ حضرت ابن عباس سے کہتے تھے تو ہم میں بوڑھا بچہ ہے، حضرت عمر کیا کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، تو ہم میں بوڑھا بچہ ہے، یعنی تیری عمر بہت کم ہے لیکن تیرے دل میں کشادگی اللہ نے بہت رکھی ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا، 13 سال کی عمر تھی اور آپ بڑے بڑے صحابہ کے درمیان بیٹھتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی قرآن کی تفسیر کے لیے آپ کو بٹھایا کرتے تھے، اور میں کل انشاءاللہ یہی تفسیر اور تاویل کے معنی کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین اس میں ہمیں فہم کامل عطا فرمائے۔ مقصد میرے دوستو یہی ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا آئندہ رمضان ہو یا نہ ہو، دیکھو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بس قرآن سے جتنی واقفیت حاصل کر سکتے ہو کرو، اس سے تمہارا ضمیر مطمئن رہے گا، میرا ضمیر مطمئن رہے گا، ہم مسلمان ہیں، ہماری ہدایت کا مقصد، ابھی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ صرف قرآن اس امت میں موجود ہے، ان کے سینے میں موجود ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا کر دے، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنا مرتبہ سمجھوں، آپ اپنا مرتبہ سمجھیں، کہ اللہ رب العالمین نے بن مانگے ہمیں کتنا عظیم شرف عطا فرمایا، لہذا کاروبار تمام معاملات میں اللہ آپ کی برکتیں عطا فرمائے، لیکن وقت نکالیں کچھ قرآن کے لیے، اور یہ قرآنی اصول کو آپ سمجھیں اور اسے یاد کریں۔ نیٹ پر بھی اس لیے یہ سارا اہتمام ہمارے دوستوں نے یہ کیا، یہ میرے جیب سے نہیں لگا ہے، ان دوستوں نے کیا، ان کا جذبہ یہ تھا کہ جناب یہ چیزیں یاد ہوں اور لوگوں تک پہنچے، تو اللہ رب العالمین ہمیں سچ اور حق کہنے کی توفیق دے، اور قرآن کا مہینہ ہے، اللہ اس کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اس کے صدقے اللہ ہمیں ذلت سے بچائے، قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں رسوائی سے بچائے، اس کی مبارک 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 آیات بینات کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں زمین یا آسمانی تمام عذابات سے بچائے، ہمیں بچائے، ہمارے بچوں کو بچائے، قیامت تک ہماری اولادوں کو بچائے۔ ملائے کریم قرآن کا مہینہ ہے، اگر ہماری عمر نہیں بڑھ سکتی تو ملائے کریم ہمارے سینوں میں برکت عطا فرما، ہمارے فہم میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں ذوق اور برکت عطا فرما دے، تاکہ ہم جائیں قبر کے اندر تو قرآن کے فہم کو لے کر جائیں، کیونکہ جس کے سینے میں قرآن کا فہم اور قرآن کا علم گیا عذاب اس کے قریب نہیں آتا۔ مولا کریم قرآن اور صاحب قرآن کی شفاعت ہم تمام کو عطا فرما، حسن میں، علم میں، مقام میں، عزت میں، کاروبار میں، دولت میں، شہرت میں، اور تمام زندگی کے شعبوں میں مولا کریم اس کلام پاک ہی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا کریم برکتیں اور عافیتیں مرحمت فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔